آیت نمبر 43 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ تم نماز کے قریب جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. کیوں؟ وجہ اس کا اشارہ اگلے حصے میں، حتی تعلموا ما تقولون، یعنی کب تک نہ جاؤ یا کب تک اس میں رہو، جب تک کہ تمہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیا ہے، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہتے ہو. تھوڑی سی آیت ایسے لگتا ہے کہ انیوژل ہے، کیونکہ ایک طرف نماز کی بات ہے، پھر نشے کی بات ہے، پھر نشہ اترنے کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ سورۃ بقرہ آیت 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں اظہار ناراضگی فرمایا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا یاد ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے گناہ کا پہلو ان کے نفع کے پہلو سے بڑا ہے. یعنی شراب اور جوئے میں گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. تو وہاں ذہن سازی کی گئی. اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ حرمت شراب کے سلسلے میں یہ دوسری آیت ہے کہ شراب کے اندر جو خباثت ہے، جو برائی ہے، اس کا ایک پہلو کیا ہے کہ شراب نشہ دیتی ہے، اور نشے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب تک نشہ نہ اتر جائے تو انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کچھ لوگوں نے تو شروع میں ہی چھوڑ دی جبکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما. یا ایسے جیسے آج بھی دنیا میں کچھ لوگ اشارہ سمجھتے ہیں اور کچھ کو منہ سے بھی بول دو تو نہیں سمجھتے. بالکل وہی چیز ادھر سمجھ آتی ہے. مطلب شروع میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے پڑھتے رہے. ایک ایسا واقعہ آ گیا کہ جس میں کسی نے نماز پڑھی اور نشے کی وجہ سے لا عبد ما تعبدون کی جگہ عبد ما تعبدون کہہ دیا، کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. تو اس پر یہ آیت اتری کہ حت تعلموا ما تقولون. یہاں تھوڑا سا شعور کو بیدار کیجئے. نشے کی حالت میں نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو بغیر نشے کی پڑھی ہوئی نمازوں میں کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ ہی کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں اشارہ ملتا ہے کہ بے سمجھے نماز نہ پڑھو. ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، غلط سلط پڑھ رہے ہیں، اس سے روکا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ہم نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آتا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، میں آپ سے بھی بات کروں گی تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں کیا بول رہی ہوں. کوئی آپ کے سامنے ہے تو اول فول بات کرے، ایسے لگے جیسے اس کی زبان لڑک رہی ہے تو آپ کو عجیب لگے گا. دوسروں سے بات کرتے ہوئے ہم کتنی سیدھی بات کرتے ہیں. تو نماز میں اللہ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن میں ہم سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آنا چاہیے. پھر ساتھ ہی اگلی چیز ہے، آیت پوری کر کے کچھ بات کریں گے. پہلی چیز سمجھ آ گئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یعنی شراب کی حرمت کی ذہن سازی تھوڑی سی آگے بڑھی. دوسری چیز اور کیا نہ کرو، ولا جنوبن، یعنی ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، دوسرا کس حالت میں نہیں جانا لکھ لیں. بہت سارے لوگ ولا جنوبن کو سمجھتے نہیں ہیں. ولا جنوبن اور نہ جنابت کی حالت میں، کیا بریکٹ میں خود لکھیں، نماز پڑھو. یعنی جنابت نماز سے بندے کو دور کر دیتی ہے، اور اس کو جنابت کہتے بھی اسی لیے ہیں. جنب کیا ہوتا ہے؟ کروٹ. جنابت اجتناب کرنا اردو میں، جیسے اوائڈ کرنا، دور رہنا. تو جنابت کی حالت جس میں غسل فرض ہوتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم نماز سے دور رہتے ہیں. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابر السبیل، مگر راستوں سے گزرنے والے. عابری جو تھا نا، اصل میں عابرین تھا، نون ہٹ گیا. عابر عبور کرنے والا، عابرا یا برو. آپ نے کہا نا فلاں پل عبور کر رہا ہے، تو کسی چیز کے اوپر سے گزرنا، خاص طور پہ پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے یہ لفظ آ جاتا ہے. تو وہی چیز یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ الا عابر السبیل، کے راستوں کے اندر سے، یعنی گزرنے والے. مثلاً مسجد سے گزرنا پڑے تو گزر سکتے ہو لیکن وہاں بیٹھ نہیں سکتے، یہ مراد ہے. کیونکہ پہلے دور میں لوگوں کے گھر جو تھے وہ مسجد کے ارد گرد ہوتے تھے، اور بعض لوگوں کو اپنے گھروں میں سے گزرتے ہوئے مسجد کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا. اسی سے پھر عبرت کا لفظ بھی ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، دیکھنے میں فرق لگتا ہے. عبرت کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری پہ جانا. آپ کسی واقعے سے عبرت لے لیتے ہیں تو پھر آپ وہ نہیں ہوتے جو پہلے تھے. عبرن نہر کہتے ہیں، اس نے نہر کو عبور کر لیا، ایک کنارے سے دوسرے پہ چلا گیا. راستہ طے کر، آپ کوئی پوچھتا ہے کہاں پہنچے ٹریولنگ کے دوران، تو اس کے لیے عرب کیا کہتے ہیں؟ عبر السبیل، اس نے اتنا راستہ قطع کر لیا. پھر اسی طرح میبر، وہ چیز جس کے ذریعے نہر کو عبور کیا جائے. یعنی کشتی یا پل وغیرہ جس کے اوپر سے گزر کر وہ گئے. تو وہی بات ہے, اسی سے لفظ عبارت بھی ہے. یہ جو آپ میں کہتے ہیں نا قرآن کی عبارت, کلام, وہ کلام جو متکلم کے منہ سے نکل کر فاصلہ عبور کر کے سننے والے کے کان میں پہنچتا ہے. تو بہرحال ایک لفظ کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مزے کی بات دیکھیں, خوابوں کی تعبیر, تعبیر لفظ بھی اسی سے ہی ہے. خواب خواب کی حد تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو تعبیر کیا ہوتی ہے کہ اس کی خواب نے فاصلہ طے کر کے تعبیر کی شکل اختیار کر لی, یعنی وہ کام خواب سے نکل کر حقیقت میں ہو گیا. تو یہاں مراد سمپل ہے, عابر السبیل حتی تغتسل. دو چیزیں ہو گئی نا نماز سے رکنے کی. آگے اب اس کی مزید ڈسکرپشن ہے, اور وہ کیا ہے, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, او جا احدکم منکم من الغائطی, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو. تین کیفیات ہے الحمدللہ, نمبر ایک بیماری مرضا, نمبر دو سفر, اور نمبر تین جا احدکم منکم من الغائطی, تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد آیا ہو. چوتھی چیز, اب یہ ون ٹو تھری کریں گے نا تو آیت بڑی کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آئے گی. چوتھی چیز, او لامستم النساء, یا تم نے لمس کیا ہو عورتوں سے. لمس کا لفظ دیکھیے لامس ہے, یہاں لام پہ کھڑا زبر, اس میں اشارہ ہے دو کے طرف, یعنی لمس ایک کا چھونا, بٹ لامس آپ جیسے ایک دوسرے نا, اگر خالی لمسا ہوگا نا, لمس یا لمسو ہاتھ سے چھونے کو کہتے ہیں, کسی چیز کو تلاش کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا یوں ٹٹولنا اندھیرے میں, کوئی اندھیرا پر آپ موم بتی ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے لیے لمس آئے گا نا لفظ, آنکھیں بند کر کے کوئی کرے اسی طرح سے. سورج جن میں بھی آتا ہے, ون لمس نہ سما, ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تھا. لیکن یہاں سے لفظ جب لامسا بن گیا نا, تو یہ کنایا ہے شوہر بیوی کے تعلق کا. بات واضح, یعنی لامسا میں مجامعت کا چھونا, کیونکہ ملامسا کہتے ہیں عربی میں ایک دوسرے کو ہاتھ سے چھونا, ٹھیک ہے. تو کنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو کھل کے نہیں بیان کیا, بلکہ ایسی بات کر دی کہ جس کو جتنی بات سمجھ آنی چاہیے اس کو اتنی بات سمجھ آ گئی. تو کہا کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, اور یہ ساری وہ کیفیات ہے جس میں انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا, فلم تجیدو مان, پھر پانی نہیں ملا, غسل کرنا تھا لیکن غسل کے لیے پانی نہیں ملا. فتیمم سعیدا طیبا, تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. میں آپ سے پوچھتی ہوں جو نئے لوگ ہیں, تیمم کا روٹ کیا ہوگا؟ تا تو ہوگی نا روٹ میں, یا میم میم, یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہی تھی. لکھیے گا یا میم میم, یم قصد کرنا. آپ کہتے ہیں یم کس کو کہتے ہیں, قرآن میں آئے ایک لفظ چلے موسیٰ کے نام پہ, فل یمی, دریا کو بھی یم کہتے ہیں, بالکل سمندر کو بھی یم کہتے ہیں دریا کو. تو تیمم کیا ہے, دیکھیے پانی نہ ہونے والی کیفیت, اور یم دریا ہے, بالکل ہی اپوزٹ ہے نا. تو تیمم کہتے ہیں کسی کام کا ارادہ کرنا, قصد کرنا. اب جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو تیمم کیا ہے, اصل وضو کوئی نہیں کیا, بس وضو کا ارادہ کر لیا, یعنی انما الاعمال بالنیات. کس کے ساتھ کرتا ہے, سعیدن. سعید کس کو کہتے ہیں, مٹی کو, خشک مٹی جو اوپر ہوتی ہے. سوات عین دال اس کا روٹ ہے. سعد علی کہتے ہیں سیڑھی یا پہاڑ کے اوپر چڑھنے کو, ٹھیک ہے. تو سعید زمین کو کہتے ہیں, مٹی اور غبار کو کہتے ہیں, اوپر کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوپر جب بندہ چڑھتا ہے نا تو اس کی سانس پھول جاتی ہے, تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. اسی سے پھر لفظ سعود بھی ہے, سورہ مدثر میں آپ پڑھیں گے سورحقہ سعودا, جہنم کا وہ پہاڑ ہے جس پہ بہت دیر سے کوئی چڑھے تو چڑھتا ہی جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سعیدن, مٹی کے ساتھ جو اوپر ہے اس سے کر لو, طیبن, ہو پاکیزہ. اب یہ کیسی ہے, اس کے مسائل آپ انشاءاللہ سون اللہ نے چاہا تو کتاب و طہارہ شروع کریں گے, اس میں پڑھیں گے, پورا باب ہے کتاب و تیمم کا, اس میں پڑھیں گے. یہاں اشارہ کر دیا گیا کیا کرو, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بس ایک دفعہ ہاتھ مٹی میں ڈالا ایسے, یہ دیکھیں جیسے خشک نا ڈسٹ ہے, اب یہاں تو ڈسٹ ہی نہیں ہوتی لیکن اگر ہے, یا شیشے سے ہاتھ پھیر لیا, اب ایسے کیا تو ایک دفعہ دوبارہ پھر کر کے, دیٹس اٹ. ضرب واحد کا لفظ آتا ہے, بس مٹی والی چیز خشک ہے, کوئی بھی ڈسٹ ہے, اب یہ ہے نہیں بلکہ اس کو دیکھا پھونک بھی دے, ये जरूरी नहीं कि मुंह पे मट्टी मलनी है और बस इतना। अब कई लोग होते हैं यूं रगड़ रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं नहीं करना, इतना ही काफी है। गुसल करना हो फिर भी इतना ही काफी है, और वुजू करना हो तो भी इतना ही काफी है। एक सहाबी ने तो अपने आप को मट्टी में लौटनियां दिलवा ली थी अमर बिन अलास से, वाकई आपको सुनाती हूँ। तो लेकिन ये कि बस इतना ही काफी है, यानी ये अल्लाह की तरफ से एक रुख्सत है कि मेरा बंदा पाक होना चाह रहा है, पानी है नहीं, तो ये क्यों करना है भाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ज़हनी सुकून इत्मीनान हो जाएगा हमें। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह अफुवन गफूरा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। ये देखिए अल्लाह ताला के लिए वो नाम आए अफुवन गफूरा जो हज़रत आयशा से लैलतुल कदर की दुआ मिलती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, माफ़ी का तज़किरा है। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। तो आप देखिए कि सूरत निसा की 43 आयत में बिल्कुल सूरत बकरा का अंदाज़ है कि शरीयत के मुख्तलिफ अहकाम भी है मुख्तलिफ एंगल से। इबादत के दौरान तयम्मुम का भी जिक्र आ गया, विरासत का कानून पीछे पूरी तफसील से हुआ, माशरे में जो जिनसी बेराह रवि हुई उसकी रोकथाम के लिए आया, क्योंकि अब आगे से खिताब फिर अहले किताब को होना है। यानी यहाँ तक आप कह सकते हैं कि आपने सूरत निसा का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जिसमें शरीयत की बातें, इबादत में तयम्मुम आ गया, विरासत आ गया इंसानी मामलात में, और माशरे में बेहयाई बुराई की बात हो गई। यानी कुरान एक ऐसे लगता है कि समंदर है। इसके बाद इंशाल्लाह जो आयतें आएंगी उनका मिजाज थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ही आयत तयम्मुम के बारे में एक शान नज़ूल की रिवायत सुन लीजिए। हज़रत अली बिन तालिब कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हमारे लिए खाना तैयार किया और फिर हमें दावत दी और खाने में शराब भी पिलाई। आप कहेंगे हैं शराब पिलाई, तो भाई आज कोक पीते हैं ना, क्योंकि हराम नहीं है, तो शराब हराम नहीं थी तो पीते थे। और अजर भी तो तभी है ना कि कोई काम करते थे तो छोड़ा था। खैर, जिससे हम नशे में आ गए। इतने में नमाज का वक्त भी हो गया तो हाजरीन ने मुझे इमामत के लिए आगे कर दिया। मैंने सूरत काफिरून की आयत कुल या युहल काफिरून में लफ्ज ला आबुदु मा ताबुदून की बजाय नहन ना बुदु मा ताबुदून पढ़ दिए। इस पर यह आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाता वअंतुम सुकारा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 3026 नंबर की। अब इस नशे वाली कैफियत पे थोड़ा सा आज उम्मत का फिर हाल है जिस पे रोने को दिल करता है कि आज हमारी नमाजें भी बस ज़ाहरी हैं। नमाज में हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो लफ्ज़ है ना सुकारा, ये सुकरान की जमा है, और सुकरान कहते हैं शराब के नशे में धुत, होश ही नहीं उस बंदे को इधर उधर की। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी को नमाज पढ़ते हुए ऊँग आने लगे तो वो सो जाए, जब तक इसे ये मालूम ना होने लगे कि वो क्या कह रहा है, यानी ऊँग की हालत में नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि नींद चली जाए। ये रिवायत है, लिहाजा नमाज इतनी डिले नहीं करनी चाहिए ईशा की कि अब नींद ही आ गई है, अव्वल वक्त पे पढ़ लें तो बेहतर है। फिर इसी तरह याद रखिए कि यहाँ तो नशे की हालत में नमाज पढ़ना मना है ना, इसी तरह उन जगहों पे भी नमाज पढ़ना मना है जहाँ शराब कबाब हो। मसलन किसी नाइट क्लब में है, शराब की कोई दुकान है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नशे की हालत में ये चीज़ें मना। फिर से मस्जिद में भी नशे की हालत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद की हुरमत पामाल होने का इहतमाल हो सकता है, क्योंकि नशे वाले शख्स की अकल तो ख़त्म हुई होती है ना, तो वो कुछ भी ओलफोल बोल सकता है, तो ऐसी चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने शराब जैसी बुरी आदत कैसे छुड़ाई। अब मेरे आपके लिए इसमें नसीहत है, हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे लोगों को कैसे बुलाएं कैसे बताएं, लोग माइंड करते हैं, तो देखिए शराब का नशा बड़ा है या गानों का, शराब का नशा बड़ा है या बेहयाई का या बेदीनी का या ज़िंदगी को ज़ाया करने का, शराब का। अल्लाह ने जो तरीका इख्तियार किया ना वो आपने मैंने करना है। लिखे चार पाँच चीज़ें हम इसमें नोट करेंगे। नंबर एक, शराब का इलाज अल्लाह ने नरमी, नहायत हमदर्दी और तदरीज के साथ किया, बग़ैर जंग किए किया, बग़ैर कुर्बानी दिए ये इलाज हुआ। किया क्या, इब्तदा में शऊर को बेदार किया। आपने मैंने भी लोगों के शऊर को बेदार करना है। या सलून का निल खमरी वल मैसर कुल्फी ही मैसून कबीर व मुनाफिल नास, अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को जिस चीज़ के शर से बचाना है ना, पहले उनका ये ग्लैमर दूर करें कि ये बहुत प्यारी चीज़ है, नहीं इस मुहमा अकबर में नफीम। वो आपको 10 फ़ायदे बताएंगे सेल फोन के साथ खेलने के, आप उसको ज़रा सा डी ग्लैमराइज करें, ठीक है, थोड़ा शऊर बेदार करें। पाबंदियाँ लगाने से काम नहीं होते, बल्कि जहन को ही तैयार कर दें कि वो इसे ना करें। फिर दूसरी चीज़, औकात मुकर्रर कर दिए, نشے کے اوقات میں نماز نہیں پڑھنی، تو نماز کے وقت میں ظاہر ہے نشے ہی نہیں کر سکتے، تو سارے دن میں نماز کے وقت ہی ایسے ہیں کہ دن میں تو وہ کوئی شراب پی نہیں سکتا تھا، ہوتے ہوتے شراب کا وقت کم ہو گیا، رات کو پی کے سوتے صبح تک نشہ اٹھ جاتا، اور اگر کوئی رات دیر تک پیے تو اس کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ فجر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ آپ بچوں کے فون کو چینلائز کرتے نا، ان کا ٹائم سیٹ کریں، رات کو نہیں چلے گا فون، دن میں نہیں ہوگا، اور الحمدللہ بچیاں سیکھتی ہیں۔ اس ویک کی بچیوں کی جو ایکٹیویٹی تھی تو مجھے دو ماؤں سے فیڈ بیک آیا کہ فون ہی نہیں اٹھا رہے، فون نہیں اٹھا رہے، پوچھ رہے ہیں کیا ہو، بے بات کیا، گھر میں تھے اس دن، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری ٹیچر نے ہمیں کہا کہ آج پورا دن سنڈے کو ہم نے فون اپنے آف رکھنے ہیں اور گھر والوں کے سب وقت گزارنا ہے، تو اچھی بات ہے، اور جا کے ابو کا بھی فون بند کرایا کہ آپ بھی فون بند کر دیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے پیارے بچوں کو حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور وہ خود چونکہ کر رہی ہیں ایکٹیویٹی سمجھ کے تو وہ کریں گے، اور آپ ان کا فون تو لیں ایسے لگے گا آپ نے ان کا آکسیجن ماسک لے لیا، سانس ہی اکھڑنے لگتی ہے کچھ لوگوں کی فون کے ہاتھ سے نکلتا ہی۔ پھر اگلی چیز جو کرنی ہے اور اللہ نے کی تھی وہ ہے دل پر تقویٰ کا چوکی دار بٹھایا، خدا خوفی کا نگران، کہ بیٹا یہ فون دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے لیکن قیامت کے دن یہ آپ کی انگلیوں کے نشان بھی نوٹ کر لے گا۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، وہاں غفلت نہیں رہتی، اس کو زندہ کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے لوگ شراب کیوں پیتے ہیں، تو دو وجوہات نوٹ کر لیں، روحانی خلا کو پر کرنے کے لیے، اندر ایک ایمٹینیس ہوتی ہے، یہ جو آپ قرآن سن رہے ہیں نا تو آپ کو ایک سیچوریشن کی فیلنگ آتی ہوگی، کچھ مل رہا ہے، کچھ فل اپ ہو رہا ہے، میرے اندر کچھ جا رہا ہے، یہ نہیں ہوتا نا تو اس کو پر کرتے ہیں شراب سے۔ اور دوسری بات بے مقصدیت کی وجہ سے، زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں تو 8-9 گھنٹے سو بھی گئے اور بے ہوش بھی رہ گئے تو کیا فرق پڑنا ہے، بیکاریت کی وجہ سے کہہ لیں۔ اسلام اس خلا کو کیسے پر کرتا ہے، یعنی شراب نوشی کی حرمت کی وجہ سے آپ شراب کے نشے کو کیسے ریپلیس کریں، یہ لکھ لیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے اللہ کی معرفت کا نشہ لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اللہ کے نور کو پھیلا کر اس نشے کو دور کریں، اس نشے کی کمی پوری کریں، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں، انسانیت کی خدمت کریں، بھلائی کے کام کریں، اس طرح آپ کے اندر ایمان کی جو تر و تازگی ہوگی نا تو وہ شراب کی کمی کو دور کر دے گی۔ اور حتی تعلم ما تقولون پہ عمل کیا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے، نماز کا ترجمہ یاد کریں، لفظی ترجمے کے ساتھ کم از کم نماز تو یاد کر لیں، اور یقین کریں نماز میں سے بس اتنا ہی حصہ قبول ہے جس میں دل حاضر ہے، حدیث ہے کہ صرف تیرے لیے نماز کا اتنا حصہ ہے جس میں تمہارا دل موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور اس وقت پڑھے جب اس کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ورنہ وہ مغفرت کی دعا کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے گا، بول 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 دے گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر فہم اور شعور سے نماز ادا کریں، قلب اور ذہن کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کریں، رب العزت کے سامنے بدن کو جھکا کر نماز ادا کریں، سوچ اور ارادوں کو اللہ کے آگے جھکا دیں۔ اور آپ جنابت کی حالت کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، اہم موضوع ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ مسجد نماز کی چیز ہے، جب نماز نہیں پڑھنی تو مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ممنوع ہے، گزرتے ہوئے راستہ گزرتے کوئی چیز پکڑنی ہے لینی دینی ہے تو اور بات ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، میں نے عرض کی میں تو حیض سے ہوں، اس پر آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، حیض یعنی پیریڈز، لہٰذا حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، نفاس والی عورت بھی، لیکن ٹھہرنا نہیں چاہیے خاص طور پہ مسجد کے پریئنگ روم میں۔ آپ کو پتا ہے آج کے دور کا فتنہ، پیریڈز میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں جی، آپ کے قریبی ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ تو پاکی ہے، یہ کوئی گندا تھوڑی ہو، تو پہلے گندا ہوتا تھا، اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مسجد جاؤ گے یا جائے نماز پہ جاؤ گے تو گندگی گرے گی، اب تو اتنے اچھے انتظامات ہیں، یہ حالات ہیں۔ جب ایک بیلنس خراب ہوگا نا تو یا پینڈولم کے اس سرے پہ بھاگیں گے یا ادھر بھاگیں گے، مڈل میں نہیں رہیں گے۔ آج یہ موجود ہیں چیزیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایک اور بات آپ نوٹ کریں، بڑی خوبصورت ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا بظاہر لگ رہا ہے دو تین مختلف چیزیں ہیں، لیکن نشہ اور جنابت، ان دونوں کا ذکر اکٹھے کیوں ہوا؟ کیونکہ جنابت جسم کی نجاست ہے تو نشہ عقل کی نجاست ہے۔ یہاں وہ مقاصد شریعہ 5 یاد کر لیں جو میں نے اس سورہ نساء میں شاید 2 دفعہ پہلے ذکر کیا، آج تیسری دفعہ کرنے لگی ہوں۔ ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے جو آپ کو بے ہوش کر دے، اس میں شراب بھی ہے. عقل کی حفاظت نہیں ہوتی, بندہ بیوقوفوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. عابر السبیل پہ ایک دو روایات سن لیجئے. مستند روایات میں کہ بعض صحابہ کے گھر مسجد کی طرف اس طرح کھلتے تھے کہ بغیر مسجد سے گزرے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے, اور گھروں میں غسل کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا. تو جنابت کی حالت میں ان کو یہ مشکل لگا کہ ہم اب جنابت کی حالت میں مسجد سے کیسے گزرے, یعنی ٹوائلٹ باہر تھے, مسجد سے گزرنا پڑتا ہے. تو کہا پھر گزر سکتے, اور عابر السبیل سے مسافر بھی مراد ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت حالات کو دیکھا جائے گا. تخت تاسیلو کیا ہے جی, غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ ویسے انشاءاللہ آپ کتاب الطہارہ میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن بخاری کا واقعہ سنا دیتی ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, برتن کون سا, کیونکہ اس دور میں پانی برتنوں میں ہوتا تھا, اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, کیونکہ اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے گی. پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے, پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر دونوں ہاتھوں میں تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے, پھر سارے بدن پر پانی بہاتے. یہ ہے غسل. پتہ نہیں لوگوں نے تو کلمے پڑھنے اور کیا کچھ اس میں کر دیا. یعنی تین چیزیں, نمبر ایک نیت, دل میں نیت ہے کہ یہ جنابت کا غسل ہے, دیٹس اٹ. منہ سے نہیں بولنا, نیت کیے بغیر آپ دریا میں ڈبکی لگا کے بھی نکل آئیں گے, غسل نہیں ہوگا, نیت. دوسری اس کی شرط کیا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک گیلا ہونا, دیٹس اٹ. اس سے آپ کا غسل تو ہو گیا, باقی چیزیں سنت ہے, وضو کرنا, خلال کرنا, سارے جسم کو دھونا, پاؤں آخر میں الگ دھونا. اس کے انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ طریقہ پڑھیں گے, لیکن طریقہ سمپل ہے. نیت کریں, بسم اللہ کہیں, دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں, برتن سے پانی لیتے ہیں تو پہلے ہاتھوں کو دھو لیں, استنجا کرنا اور شرمگاہ سے لگی یا بھی کوئی نجاست ہے تو اس کو دھو لیں, مٹی یا صابن سے ہاتھ صاف کر لیں, پھر پورا وضو کریں, پاؤں نہیں دھوئیں گے آپ. پھر سر کو کانوں سمیت تین بار دھو لیں, اور جسم کے دائیں طرف پہلے پانی بہائیں رائٹ سائڈ پہ, پھر بائیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ, اور پورے بدن کو دھو لیں. یہ آپ مستون طریقہ ہے جو, اور دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑیں اور آخر میں پاؤں کو دھو لیں. تو یہ مختلف سٹیپس ہیں. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, کیسے مرض میں غسل واجب ہے, یعنی شاور نہیں لینا تو صرف غسل کون سا ہے, جس میں زخم ہو یا چوٹ ہو, یا غسل کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا یا جان کے جانے کا خطرہ ہو. سفر کس کو کہتے ہیں بے اولاد سفرن, مجاہد کہتے ہیں مسافر کو جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھے گا. سفر کم ہو یا زیادہ تیمم ہو سکتا ہے, تھوڑے میں بھی زیادہ میں بھی. یہ جو لفظ ہے یہ بڑا ایک یونیک لفظ ہے, اجاہدو منکم من الغائط. غائط کس کو کہتے ہیں, پہلے نہیں پڑھا آپ نے یہ لفظ, نرم جگہ کو غائط کہتے ہیں. عرب لوگ جب قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہوں پہ جاتے تھے تو ہاتھ میں برچیاں لے جاتے تھے, نرم مٹی جہاں ہوتی تھی اس کو ذرا سا اور نرم کر لیتے تھے, پھر اس کے بعد وہاں ایک گھڑا سا بناتے تھے, کیونکہ گندگی کی چھینٹے وغیرہ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد اس کے اندر فارغ ہو کر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. اسی لیے غائط پھر نرم جگہ کو کہتا ہے, کیونکہ ہارڈ یا سخت جگہ پہ اگر انسان فارغ ہوگا تو پھر اس کو اپنی ہی گندگی ساتھ لگنے کی ضرورت ہے. لیکن جاہد منکم من الغائط اصل میں پیشاب یا پخانہ اس کا کنایا ہے, یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے کو یہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح لامستم نساء میں لمس, عورتوں سے جماع جو آپ کے بتایا ہم بصری مراد ہے, ابن عباس کہتے ہیں, ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے ہمارا دین کتنا کلین اور کلیئر ہے. آیت تیمم کے ساتھ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتی ہیں کہ حضرت اسما سے ایک ہار واپس کر دینے کے وعدے پہ ادھار لیا, یعنی سفر پہ جا رہی ہیں تو بہن کا ہار ادھار لے لیا. کیا پتا چلا کہ اس دور میں عورتیں سفر میں, اور کون سا سفر تھا, جنگ کا سفر تھا, تو ہار ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں لو دیکھو ذرا آخر آئی ہوئی ہے, اب یہ جنگیں لڑنے جا رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیے مومن کی جنگ ہو یا اس کی شادی کا سفر ہو, وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے, اور یہ چیز ایمان کے بغیر نہیں مل سکتی. یہ بھی یاد رکھیے, بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع پہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتے جائیں. خیر اب ہوا کیا, وہ سفر میں ہار گم گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا تاکہ ہار مل جائے, لیکن ہار تو نہ ملا. نماز کا وقت آ گیا اور وہاں پانی نہیں تھا. اب لوگوں کو بے وضو نماز پڑھی تو لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی. اس پہ لوگ ذرا غصے میں تھے. حضرت ابو بکر کو بھی بیٹی پہ غصہ آ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے سب کو دیر ہو گئی. تو بالآخر پھر تیمم کا حکم نازل ہوا, اور اسید بن خزیر کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کا انجام آپ اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، پہلے حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اس پہ خیر آ گئی تھی، تو یہاں بھی یہی تھی۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ پتہ کیا دیتا ہے کہ ہمارا دین سخت نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے بہترین طریقے پہ ہی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح عرب لوگ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے نا تو اوٹ لے لیتے تھے ذرا سا چھپ کے، تو بیت الخلاء کو غائط کہتے ہیں، یعنی اس کے چاروں طرف چار دیواری ہوتی ہے یا نشیبی زمین ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت حکم دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھنا نماز چھوڑنے سے افضل ہے۔ کئی لوگ کہتے جی وضو نہیں تھا، وضو کیسے کرتے، پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو اب پھر آ کے گھر میں پڑھیں گے؟ دیکھیے آپ گھر جائیں گے تو پڑھیں گے نا، کس کو پتا کہ اس کی زندگی میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک حدیث سن لیجیے، عمران فرماتے ہیں کسی سفر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ دیکھا، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی ساتھ۔ آپ نے پوچھا اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ وہ کہنے لگا میں جنبی ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اسے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ نے اس سے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا، بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال حدیث میں زمین کی مٹی آپ کے لیے ہمارے لیے طہور بنائی گئی، پاک ہے، اور یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے خوبی ہے کہ آپ کی امت کو مٹی پہ بھی وضو کرنے کی اجازت ہے، یہ سہولت ہے۔ شریعت غیر معمولی حالات میں رخصت دیتی ہے، یہ بھی بات یہاں سمجھ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میرے لیے کافی ہیں۔ اور وہ جو مٹی میں لوٹنے لگ گئے تھے وہ کون تھے؟ میں نے شاید عمر بن ناس بولا تھا، عمار بن یاسر تھے، اس کو نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا، میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جیسے چھپایا، یعنی کہ جانور یا گدھے وغیرہ لوٹتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں بس اتنا ہی کافی تھا، پھر آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پہ مارا، پھر ایسے منہ کے قریب کر کے اس پہ پھونک ماری، یعنی زائد مٹی جھاڑی، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں کے اوپر اس طرح، جو میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا، اور اس کے بعد ہتھیلیوں سے چہرے کا مسح کیا۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مٹی طہور ہے، اگر مسلمان 10 برس یعنی 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو وہ جب پانی ملے اسے بدن پر لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیمم سے ہی نمازیں پڑھتا رہے۔ جی اب آپ سوال کیجیے۔ تو پھر تو ساری عورتیں روز ہی تیمم کرتی ہیں، یعنی ہمارے کلچر میں کچھ نہ کچھ نمک مرچ مسالہ ہم ضرور لگاتے ہیں، تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو یہ دیکھیے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دکھا دی اور بتا دی، لیکن بہرحال مٹی ہے، اب مٹی نہیں ہے تو ڈسٹ ہے، ریت ہے، ریگستان میں ہے تو اس کو لے لیجئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں آپ کے میرے لیے اس میں آ گئیں۔